عباده الذين اصطفى ما بعد سورہ یوسف میں سے آج آپ کو کچھ سنایا جاتا ہے. کل پڑھا گیا تھا اور آج تھوڑا سا کل رہ گیا تھا تھوڑا سا آج اس کو مکمل کیا. اللہ پاک نے قرآن پاک میں جو سورہ بیان فرمائے ہیں اس میں سے سورہ یوسف کو ایک خصوصی امتیاز حاصل ہے. سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ خود قرآن پاک میں اس سورہ کو احسن القصص فرمایا کہ واقعات میں سب سے بہترین واقعہ, سب سے عجیب و غریب واقعہ حق تعالی شانہ نے اس کو فرمایا ہے. دوسرے یہ کہ سورہ یوسف پورا ایک ساتھ یعنی واقعہ بیان فرمایا گیا ہے, اس کے حصے کر کے نہیں بیان کیے گئے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت سے حصوں میں ہے, نوح علیہ السلام کا قصہ بہت سے حصوں میں ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے. اور بڑے عجیب اس میں مضامین ہیں, سبق کی چیزیں ہیں, عبرت کی چیزیں ہیں. یہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے خواب سے. یوسف علیہ السلام کو ایک خواب پڑا تھا کہ انہوں نے 11 ستارے دیکھے اور چاند اور سورج دیکھا جو ان کو سجدہ کر رہا ہے. خواب میں انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج یہ سب سجدہ کر رہے ہوں. انہوں نے یہ واقعہ اپنے والد سے بتایا. ان کے والد پیغمبر ہیں, یوسف علیہ السلام خود پیغمبر, ان کے ابا پیغمبر, ان کے دادا پیغمبر, ان کے پردادا پیغمبر, یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. اس لیے حدیث شریف میں ان کو کہا گیا ہے کہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم. یہ ان کو یہ بھی خاص اعزاز حاصل ہے کہ چار پشتوں تک جو ہے نا برابر نبوت ان میں رہی. تو جیسے انہوں نے اپنے ابا سے بیان کیا تو چونکہ والد صاحب تو نبی تھے اس لیے انہوں نے خواب کو سمجھ لیا اور فرمایا کہ بیٹے اپنے بھائیوں کو یہ مت سنانا. خواب جو ہوتا ہے اس کی تعبیر سمجھ میں آتی ہے بعض مرتبہ, لیکن بولنا مصلحت نہیں ہوتی. تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ خواب کا مطلب کیا ہے, لیکن بولنا مصلحت نہیں سمجھے گی, اس کی تعبیر یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا خواب کی تعبیر سامنے آنے کا, وہ بھی ان کے سامنے تھا تو اس سے صرف بچا دیا کہ اپنے بھائیوں سے اس کا ذکر مت کرنا. وہ بھی ظاہر ہے کہ نبی زادے ہیں, نبی کے بیٹے ہیں, ایسے بھی نہیں کہ ان کا ذہن نہیں چلے گا ادھر, اس وجہ سے وہ تمہارے لیے کوئی چال چلیں گے, تم سنانا مت. یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں تھوڑی سی, بہت عجیب بات ہے. خواب میں یوسف علیہ السلام آگے ہونے والی بات کو دیکھ رہے ہیں, تو آگے ہونے والی جو باتیں ہیں نا یہ پہلے سے ہیں. آگے ہونے والی جو باتیں ہیں وہ پہلے سے ہیں اور وہ عالم مثال میں ہیں. عالم مثال اس عالم سے ہٹ کے ایک عالم ہے, جس آسمان و زمین سے ہٹ کے جس میں ہم رہتے ہیں اس سے ہٹ کر ہے یہ. لیکن ہٹ کے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے باہر ہے. حق تعالی شانہ کی دنیا بہت عجیب ہے, ان کی قدرت بہت عجیب ہے, ان کی مخلوقات کا سسٹم بہت عجیب ہے. اس عالم کے اندر بے شمار عالم رہیں گے لیکن اس عالم سے ان کا تعلق نہیں رہے گا. ان کی عجیب قدرت ہے, عالم ہے, عالم میں بہت سے بے شمار عوالم ہیں لیکن اس دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا, حالانکہ وہ اسی دنیا سے بھی ریلیٹڈ ہے, دنیا میں بھی رہے گا وہ. تو عالم مثال بھی ایک ایسا عالم ہے جو اس دنیا سے بہت بڑا ہے, یعنی یہ پوری کی پوری دنیا جو ہے یہ مسجد کا جتنا حصہ ہے اس سے بھی کم میں آ جاتی ہے عالم مثال میں. وہ ایسی دنیا ہے اور وہ ہے پہلے سے. تو خواب میں ہوتا یہ ہے کہ اس دنیا میں جو اور وہ اس دنیا سے پہلے بنی ہے, پہلے عالم آخرت ہے, پھر عالم مثال ہے, پھر عالم دنیا ہے. تو وہ جو عالم مثال ہے, دنیا میں جتنے واقعات ہیں جتنی چیزیں ہیں سب کی مثال پہلے سے ہے, اس وجہ سے اس کا نام عالم مثال ہے. سب کی مثال ہے, وہ پہلے سے ہی ہے. وہ تو خواب میں اس کو دیکھتے ہیں, اس لیے جو رحمانی خواب ہوتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے جو دکھائے جاتے ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں, اس کو غیب کا علم نہیں کہتے, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مبشرات کہا جاتا ہے. خوشخبریاں دے دی جاتی ہیں، تسلی دے دی جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے یہ فرمایا کہ نبوت باقی نہیں ہے مگر مبشرات باقی ہیں، کیونکہ مبشرات جو ہیں وہ بھی نبوت ہی کا ایک حصہ، وحی کا ہی ایک حصہ ہے اصل میں. اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی آنے سے پہلے مبشرات ہی آتے تھے، یعنی 6 مہینے تک آپ کو مسلسل خواب آتے تھے. رات میں جو دیکھتے تھے دن میں ویسے ہی ہوتا تھا، رات میں جو دیکھتے تھے دن میں ویسے ہی ہوتا تھا، یہ باضابطہ بخاری شریف میں بھی ہے. تو وہ جو قصہ چیزیں ہیں وہ ہیں پوری کی پوری، ہر آدمی کے ساتھ ہیں، ہر آدمی کے حالات سے متعلق ہے، پوری دنیا سے متعلق ہے، اور صرف چیزوں کی مثالیں وہاں پہ ہیں ایسا نہیں ہے. جو چیزیں نہیں ہیں ہمارے حساب سے اس کی، وہ بھی چیز کی شکل میں وہاں ہیں. جیسے علم ہے، اس دنیا میں جاننا جو ہے نا وہ کوئی چیز نہیں ہے جس کو آپ پکڑ سکیں، کوئی تھنک نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اس میں حس ہو اس کو پکڑ سکیں، پتلی ہے، موٹی ہے، دبلی ہے، پتلی ہے، کیا ہے. لیکن عالم مثال میں ہے، وہ عالم مثال میں وہ دودھ کی شکل میں ہے. علم جو ہے عالم مثال میں دودھ کی شکل میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ خواب میں دودھ پیا اور پیتا رہا پیتا رہا پیتا رہا، حتیٰ کہ دودھ میرے انگلیوں میں سے ٹپکنا شروع ہو گیا ناخنوں میں سے. پھر اس کے بعد پھر بھی کٹورے میں بچا ہوا تھا تو میں نے حضرت عمر کو دیا پینے کو. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس کا مطلب علم ہے، اللہ نے تو مجھے اتنا علم دیا ہے، اتنا علم دیا ہے، اتنا علم دیا ہے کہ میرے روئے روئے میں ہے وہ. یہ اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ میرے علاوہ مخلوقات میں، میری امت میں اسپیشل جو ہے علم وہ عمر کو دیا گیا ہے. میرے فضل کو، میرے بچے ہوئے دودھ کو عمر کے پینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم کے معاملے میں خاص ہوں گے. حضرت عمر کا علم بہت عجیب تھا، بہت بھی بہت عجیب تھا. جب حضرت عمر کا انتقال ہوا رضی اللہ عنہ وارضا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علم کے 10 حصے اگر کیے جائیں تو 9 حصے عمر اپنے ساتھ لے گئے، 1 حصہ ہم لوگوں میں چھوڑ گئے. حضرت علی جیسا آدمی وہ یہ فرما رہا ہے کہ وہ جو 1 حصہ عمر چھوڑ کے گئے ہیں اس میں میں بھی ہوں اور دوسرے صحابہ بھی ہیں. خاص اللہ پاک نے ان کو مقام عطا فرمایا تھا، اسی وجہ سے حضور نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد نبوت باقی رہتی تو عمر نبی ہوتے، ان کو اللہ پاک نے ویسے نوازا ہوا تھا. تو یہ مثال دودھ کی، یہ مثال جو ہے یہ وہاں پہ ہے، اور یہاں پہ وہی چیز علم کی شکل کے اندر ہے. مذہب جو ہے آدمی کا، دینداری جو ہے، وہ یہاں ایک ایسی چیز ہے کہ وہ پکڑ نہیں سکتے آپ. دین کے کچھ کام ہے جن کو آپ پکڑیں گے، جو شکل بنائیں گے وہ نظر آئے گی، نماز پڑھیں گے وہ نظر آئے گی، روزہ رکھیں گے روزہ رکھتے ہوئے آپ پھوکے رہیں گے وہ نظر آئے گا، مگر یہ کہ آپ نماز کو دیکھیں، روزے کو دیکھیں، حج کو دیکھیں، یہ نہیں پکڑ سکتے. تو مذہب جو ہے وہ یہاں پر کوئی شکل میں نہیں ہے نا، لیکن عالم مثال میں وہ لباس کی شکل میں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے دیکھا سب لوگوں کو، لوگ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کسی کا کرتا جو ہے نا بالکل اس کے بالکل چھاتی تک ہے، اور کسی کا کمر تک ہے، کسی کا رانوں تک ہے، کسی کا گھٹنے تک ہے، اور میں نے ایک شخص کا دیکھا کرتا کہ وہ زمین سے گھسیٹ رہا ہے، اتنا بھرا ہوا ہے اس پہ. پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ اس کا مطلب مذہب دین ہے. فرمایا وہ کون ہے جس کو آپ نے ایسا دیکھا؟ فرمایا عمر ہے. عمر کے بڑے اس معاملے کے فضائل بہت عجیب و غریب ہیں ان کے. عمر کو میں نے ایک ایسا لباس پہنتے ہوئے دیکھا کہ جس کا کپڑا جو ہے نا زمین سے گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا. جیسے ایک حدیث میں وہ بھی ہے کہ ڈول کھینچا لوگوں نے، میں نے صدیق اکبر کو دیکھا کہ وہ پانی کھینچ رہے ہیں، تو مگر ان کے کھینچنے میں کمزوری تھی. پھر اس کے بعد میں نے دیکھا ایک آدمی کو کہ اس نے کھینچا اور کھینچ کے ڈالنا جو شروع کیا، ہمارا کہ ایسا میں نے جمع کرتے ہوئے پانی کسی کو نہیں دیکھا کہ اقطاعِ عالم سے لوگ اس کا پانی لینے کے لیے آ رہے تھے. فرمایا حضور کون ہے یہ؟ فرمایا یہ عمر تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ خلافت تھا 12 سال، 12.5 سال کا، اس نے مشرق و مغرب، شمال و جنوب کو بھر دیا مذہب سے، اور ایسا اس نے انتظام، جتنا فوجی نظام ہے، جتنا عدالتی خاص نظام ہے، اور جتنا جناب والا یہ چیزیں، جتنی عدالتی لین کی، حکومتی لین کی جو چیزیں ہیں نا، وہ ساری حضرت عمر کی سیٹ اپ کی ہوئی ہیں. تو اللہ پاک نے ان کو ویسی چیز عطا فرمائی تھی. تو میں یہاں یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ وہاں جو ہے انتظام جو ہے پانی کھینچنے سے تعبیر ہے، وہاں پانی ہے، یہاں پہ وہ انتظام دکھتا نہیں ہے. تو انتظام جن چیز کا انتظام کیا جائے گا وہ نظر آئے گا. یہ سب عالم مثال میں ہوتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات کو جو 30 سال بعد ہونے والی تھی دیکھ رہے تھے. یہاں پہ دنیا میں وہ 30 سال بعد ہونے والی تھی, وہاں آلریڈی ہوئی تھی. یہ کیسی عجیب بات ہے دیکھیے آپ. اسی وجہ سے اللہ کے لیے مستقبل نہیں ہے, اللہ کے لیے فیوچر کوئی چیز نہیں ہے, وہ سب ان کے لیے حال ہی ہے. انسانوں کا مستقبل بھی ان کا حال ہے, ان کے سامنے ہے اس وقت. حتیٰ کہ صوفیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو آدمی دنیا میں یہاں ہے, اللہ کے حساب سے اگر وہ جنتی ہے تو جنت میں ہے وہ, اور اگر وہ جہنمی ہے تو جہنم میں ہے وہ. یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا. اچھا, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب معجزے کے طور پر عطا فرمائے تھے. ابھی تک تو معجزہ ان کو یہ نہیں ملا تھا, لیکن بعد میں خواب کی تعبیر کا معجزہ بھی ملا ان کو, جیسا کہ سورہ یوسف کے آخر میں بیان کیا گیا ہے. ایک معجزہ تھا ان کا. ہم لوگ عام طور پر جو لوگ خواب کی تعبیر نکالتے ہیں نا, تو وہ ایک مناسبت پہچان کے اندازہ غالب کرتے ہیں کہ یہ مطلب ہو سکتا ہے, دیکھو بول. لیکن یوسف علیہ السلام کا ایسا معاملہ نہیں تھا, وہ کہتے تھے کہ یہی ہے, اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا. بالکل پرفیکٹ بات ہوتی تھی وہ. جیسے ان کا ایک خواب, جو جیل خانے میں جب یوسف علیہ السلام گئے تو وہاں دو قیدی لائے گئے, وہ دونوں نے خواب دیکھا. ایک نے یہ خواب دیکھا کہ وہ شراب نکال کے پلا رہا ہے بادشاہ کو, انگور سے شراب بنا کے وہ پلا رہا ہے, اور دوسرے کو دیکھا کہ اس کے سر کے اوپر ٹوکرا ہے, اس میں روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے اس میں سے روٹیاں کھا رہے ہیں. تو یوسف علیہ السلام فرمایا کہ مجھے خواب کی تعبیر آتی ہے, اور بالکل صحیح مطلب بتا دوں گا میں آپ کو, لیکن پہلے میری تبلیغ سن لو. انہوں نے ان کی تبلیغ کی, ان کو اسلام کی طرف بلایا, دعوت دی, ان کو مسلمان کیا. غالب تو یہی ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے, مگر ذکر نہیں ہے کتابوں میں کہ وہ ہوئے یا نہیں ہوئے مسلمان. وہ اتنی بڑی بات دیکھنے کے بعد نہیں ہونے کا بھی کوئی مطلب نہیں بنتا. تو وہاں پھر ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جس نے شراب نکالتے ہوئے دیکھا ہے, یہ نہ صرف یہ کہ جیل سے چھوٹے گا, بلکہ بادشاہ اس سے اتنا خوش ہوگا کہ اپنے خاص خادموں میں اس کو شامل کرے گا, اور یہ اپنے بادشاہ کو شراب پلایا کرے گا. اور یہ جو دوسرا ہے, اس سے بادشاہ ناراض ہوگا اور اس کو سولی پہ چڑھا دے گا, اور اس کے لٹکے ہوئے جسم سے پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے. یہ وقت قضی الامر الذی فیہ تستفتیان, قرآن پاک میں جو تم پوچھ رہے تھے نا, وہ یہ فیصلہ ہے. یہ صرف پریڈکشن نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے, ایسا ہو, بارش ہو جائے گی, نہیں ہو جائے گی, ٹیمپریچر اتنا ہو جائے گا, ایسا نہیں. قضی الامر, یہ ایسا فیصلہ ہے جو ہو چکا ہے. جو تم پوچھ رہے تھے وہ یہی فیصلہ ہے. بس وہ وہاں تھا, وہ تم نے اس شکل میں اس کو دیکھا, میں نے وہاں سے اس کو پڑھ لیا کہ کون سی چیز کو انہوں نے کس شکل میں یہاں دیکھا ہوا ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ خواب بالکل بے حقیقت ہوتی ہے چیز, ایسا بھی نہیں ہے, اور خواب ہی سب کچھ ہوتا ہے, ایسا بھی نہیں ہے. اسی لیے اس کے مستقل احکام ہیں دین میں, اسلام کے اندر, کہ بھائی خواب کے احکام کیا ہوتے ہیں. خواب میں مسئلہ کوئی اگر کسی کو بتا دے تو وہ خواب کا مسئلہ دلیل نہیں ہوتی, پھر دیکھنا پڑے گا کتاب میں کیا ہے کیا نہیں ہے. خواب حجت شرعی نہیں ہے, شرعی حجت نہیں. ہمارے پاس بہت خواب پڑتے لوگوں کو وہاں پہ. وہ ایک صاحب نے ایک دوسرے صاحب کے کھیت میں جو ہے نا, وہ پیرانی پیر کا چلہ بنا دیا. پیرانی پیر کی خبر فرضی بناتے ہیں, اس کو چلہ بولتے ہیں ہمارے پاس. اب وہ سارے گاؤں والے جمع ہو گئے کہ بھائی کیا, تو کہ پیرانی پیر مجھے خواب میں آ کے بولے بنایا. وہ جھگڑا اس کا دوسرا تھا, اس کی زمین کو پڈے میں ڈالنا چاہ رہا تھا وہ. تو ایسے کوئی خواب حجت شرعی نہیں ہے. اگر پیرانی پیر آ کے بولے ایسا کرو تو ایسا کر دینا ہے, فلاں بزرگ آ کے بولے ایسا کرو ایسا کر دینا ہے, دلیل نہیں ہوتی کوئی وہ. مگر یہ ہے کہ تین قسم اس کی بتاتے ہیں علماء. اسی وجہ سے خواب شیطانی بھی ہوتا ہے, اور خواب جو ہے نا وہ انسان کا حدیث نفس بھی ہوتا ہے. جو دن تمام آدمی کرتا ہے, اس کا نفس اس کو دیکھتا ہے شکلوں کے اندر, قوت خیالیہ جو ہے اس کی تصویر بنا بنا کے اس کے سامنے وہ واقعات کرتی رہتی تھی. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جو آئی ٹی میں ہے بیچارہ, وہ خواب میں بھی ٹپ 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 کر لیتا رہتا ہے. جو ڈاکٹر ہے وہ خواب میں انجیکشن لگا رہا ہے, دوائیں دے رہا ہے, اور جو دکاندار ہے وہ بیچارہ بازار گیا ہوا ہے خریدنے کے واسطے. تو یہ جو ہے نا, وہ دن تمام کا جو بوجھ سر کے اوپر تھا خیال, اس کی تصویریں بنا بنا کے آدمی میں وہ ڈالتا رہتا ہے. تو ایک خواب کی قسم وہ ہوتی ہے جس کے اندر آدمی کا نفس شریک ہوتا ہے, اسی کا کام ہوتا ہے وہ. ایک خواب کی قسم وہ ہوتی ہے جو شیطان کی طرف سے ہے, اور وہ انسان کو, مسلمان کو اسپیشل ڈرانے کے لیے ہوتا ہے. اس لیے ڈراونی خواب شیطانی ہوتے ہیں, اس کا کبھی مطلب نہیں لینا, اور اس سے کبھی گھبرانا نہیں. بس وہ ویسے ہی اس کو گھبرانے کے لیے اس نے ایسا کیا ہے. جب اس نے گھبرانے کے لیے کیا ہے تو ہم کیوں گھبرائیں؟ اب دشمن سامنے سے آپ کو گھبرا رہا ہے, ڈرا رہا ہے, تو اگر آپ سمجھدار ہیں تو آپ ڈریں گے تھوڑی, اور اگر ڈریں گے تو وہ اور ڈرائے گا, پھر وہ مرتے کو مارے زندہ شام دار. تو اس وجہ سے ڈرنا نہیں ہے ڈراونی خواب میں. اور ایک رحمانی خواب ہوتے ہیں کہ اللہ پاک کی طرف سے جو علوم جو چیزیں پہلے سے طے ہیں وہ خواب کے ذریعے سے بتائے جاتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں یہی ہوا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے ایک خواب دیکھا, وہاں پہ بادشاہ نے جناب والا بادشاہ نے بھی پھر ایک خواب دیکھا. خواب پہ یہ بہت یہ واقعہ یہ سورہ جو ہے نا اس میں خوابوں کا بیان بہت ہے. خیر ہوا یہ کہ کسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے یہ خواب غالباً نکل گیا اپنے بھائیوں کے سامنے, یا یہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ نکلا. بعض مفسرین تو کہتے ہیں نکل گیا, مگر بعض کہتے ہیں کہ نکلا نہیں بلکہ اس کے بغیر ہی دوسری وجوہات کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کے برخلاف ان کے بھائیوں نے کاروائی شروع کر دی. انہوں نے اپنے ابا کو دیکھا کہ بابا جان کی توجہ بیٹے پہ بہت زیادہ آئی ہے, اور حالانکہ ہم بھی اولاد ہیں ان کی, 12 بھائی تھے یہ, تو اکیلے ایک کی طرف توجہ زیادہ ہے, اس سے زیادہ چاہتے ہیں, اس کو زیادہ پیار کرتے ہیں اور ہم سے پیار نہیں کرتے ہیں. ایک تو حسین و جمیل بہت زیادہ تھے, پوری دنیا میں سب سے زیادہ حسین آدمی گزرا ہے مردوں اور عورتوں کو ملا کے, پوری دنیا میں سب سے زیادہ حسین آدمی مردوں اور عورتوں کو ملا کے حضرت یوسف علیہ السلام گزرے ہیں, حدیث میں ہے یہ بات. تو وہ ایک تو ان کا حسن ویسا تھا, دوسرے کہ ان کے نبی ہونے کے آثار حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے, پہچانتے تھے, ان کو زیادہ لائک کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ابا جو ہے نا ہمارے بھائی کو زیادہ چاہتے ہیں, اور حالانکہ ہم لوگ اتنے سارے بہت بڑی تعداد کے اندر ہیں, یہ ہمارے ابا بڑی غلطی کے اندر ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین, ہمارا بابا جو ہے نا وہ گمراہ ہے. یعنی اس معاملے میں ان کے ابا کو گمراہ بولنے کا مطلب یہاں پہ وہ نہیں ہے, یہاں اس معاملے میں یعنی بیٹے کو زیادہ چاہنے کے معاملے میں کھلی ہوئی غلطی میں ہے, یہ مطلب وہ سمجھ رہے تھے. تو خلاصہ یہ ہے کہ حسد کی کاروائی شروع ہو گئی. جلیسی جو ہے وہ اس کا مرکزی مضمون ہے کہ کس طریقے سے جلیسی بھائیوں کے اندر آ گئی اور بھائیوں میں آ گئی اور دینی لائن میں آ گئی. کیونکہ باپ کی توجہ بیٹے کی طرف زیادہ ہونے سے ان لوگوں کو جو پریشانی ہو رہی تھی وہ مال و دولت کی وجہ سے نہیں تھی, کیونکہ یعقوب علیہ السلام کوئی مالدار نہیں تھے, غریب آدمی تھے دنیاوی اعتبار سے. یہ تھی کہ باپ کی توجہ ان کی طرف زیادہ ہوگی, باپ ہمارے پیغمبر ہیں, ہماری طرف توجہ کم ہوگی تو ان کی پیغمبری کے فیوز اور برکات حاصل ہم زیادہ نہیں کر سکیں گے. یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ انہوں نے آپس میں کہی ہے یہ بات. تو جلیسی جو ہوتی ہے وہ دنیاوی چیزوں میں بھی ہوتی ہے, جلیسی جو ہے وہ دین کی چیزوں میں بھی ہوتی ہے, اور نہ دین کی چیزوں میں جائز ہے نہ دنیاوی چیزوں میں جائز ہے. یہ مقدرات ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے کیا خصوصیات رکھی ہیں اور کس کے لیے کیا اللہ پاک نے خاص انعامات رکھے ہوئے ہیں. یہ طے کیا انہوں نے کہ بھائی یوسف کو مار دو یا اس کو زمین میں کہیں کنویں کے اندر ڈال دو. تو پھر ہوں گا یہ کہ وتکونوا من بعدی قوماً صالحین, اگر یوسف کو تم مار دو گے تو اس کے بعد تم نیک آدمی ہو جاؤ گے, کیونکہ باپ کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی. شیطان جو ہے نا غلط کام کو کرانے کے لیے کیسا صحیح خیال لاتا ہے, یہ بہت بڑا سبق ہے اس میں کہ باپ یوسف کو مار دو تو وہ ختم ہو جائے, راستے میں سے وہ کانٹا نکل جائے گا, باپ کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی, نبی ہے نبی کی توجہ تمہاری طرف ہوگی تو تم بڑے نیک ہو جاؤ گے. ایک غلطی کر کے آدمی نیک ہوگا, بہت مرتبہ یہ خیال آدمی کو ستاتا ہے کہ یہ کام کر لو اس کے بعد میں نیک ہو جاؤں گا, یہ گناہ کر لو اس کے بعد میں اس سے توبہ یہ جو ہے نا اس کے بعد میں یہ چیز ختم ہو جائے گی, یہ برائی ہے اس کو کر لیں اس کے بعد میں صحیح ہو جاؤں گا, یہ حرام خرید لوں, یہ حرام کھا لوں, یہ حرام پہن لوں, یہ حرام سودا کر لوں میں اس کے بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گا, اس کے بعد میں بس مسجد میں نماز پڑھا کروں گا. کیسے کیسے خیالات آتے ہیں شیطان کی طرف سے, بہت سے خیالات اس قسم کے آیا کرتے ہیں. وتکونوا من بعدہ قوماً صالحین. خیر آپ لوگوں کو پورا قصہ تو معلوم ہی ہے, متعدد مرتبہ یہ آیا ہوا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا, وہ بیچارے کا لینا نہ دینا اس کا قصور ہی نہیں کچھ. یہ ایک عجیب چیز ہے, یہ بھی سمجھنے کی ہوتی ہے. اس دنیا میں کس حالات کے سامنے آنے کے واسطے پہلے سے کچھ ہونا ضروری نہیں ہے. مطلب یہ کہ ارے یہ حالات میرے اوپر آ گئے, پتا نہیں کون سے گناہ میں پکڑا گیا ہوں, پتا نہیں مجھ سے کیا غلطی ہوئی تھی. ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, ان کو کینسر ہو گیا, ہمارے دوستوں میں سے ہو گیا تھا, انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت کرے ان کی. وہ کہتے تھے کہ حضرت اسے بولتے تھے مفتی صاحب میں کبھی کسی پر کوئی زیادتی نہیں کرا, یہ پتا نہیں سزا اللہ نے مجھے کیوں دی. ان کی اپنی فیلنگ تھی کہ کینسر جیسا مرض مجھے تو کم از کم نہیں ہونا تھا, کیونکہ میں کسی کو ہارم کیا ہی نہیں کبھی, دنیا میں کسی کو ستایا ہی نہیں میں اپنی زندگی میں. بھائی یہ ضروری نہیں ہے. وہ ایک صاحب کی بیوی ان سے لڑکے ان کو گھر سے بھگا دی, مسجد میں آ کے بیٹھ گئے تھے جب میں مسجد نور میں تھا, کہنے لگے مولانا میں ڈاکٹر ہوں اور میں کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا اور میں کسی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں کرا، مگر یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ پیسے بھی اس کے ہو گئے، پورے گھر بھی اس کا ہو گیا اور میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہوں ڈاکٹر ہو گیا. حالات آنے کے لیے پہلے سے کچھ ہونا ضروری نہیں ہے. حالات کا کیا ہے نظم، سیٹ اپ کیا ہے اس کا؟ اگر کسی آدمی کو ظلم کرنا ہے اس دنیا میں تو اللہ اس کو ظلم کا موقع دیتا ہے، کسی کو غلطی کرنا ہے اس کو غلطی کا موقع دیتا ہے، کسی کو انصاف کرنا ہے اس کو انصاف کا موقع دیتا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے اس کو تقوی کا موقع دیتا ہے. تو ظلم کرنے والے کو ظلم کا موقع ملے گا. ظاہر ہے کہ جب وہ ظلم کرے گا تو جس مظلوم پہ وہ ظلم کرے گا اس مظلوم کا تو کوئی قصور نہیں ہوگا نا. اگر قصور کی وجہ سے کچھ اس کے ساتھ میں کیا گیا اس کو ظلم تھوڑے بولتے، وہ بے قصور کے ساتھ میں ہی زیادتی ہوگی، وہ تبھی تو وہ ظالم ٹھہرے گا. اور ظالم کو اس کے ظلم کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے وہ بتائے ہیں، پہنچائیں گے اس کو اس کے انجام پہ. تو یہ اس دنیا کے اندر حالات ہیں. اب مسلمانوں پہ مظالم ہو رہے ہیں، سارے مسلمان ستا رہے ہیں ان لوگوں کو، جتنے لوگوں کو یہ لوگ روزانہ مار دیتے ہیں اتنے سارے مل کے ان کو ستا رہے ہیں. 7 لاکھ سے زیادہ بچے مر گئے، 7 لاکھ بچوں نے ستایا تھا، 10 لاکھ سے زیادہ عورتیں مر گئیں، 10 لاکھ عورتوں نے ستایا کسی کو نہیں ہوتا ایسا. ظالم کو ظلم کا موقع دینا ہوتا ہے، جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے اس کو کچھ ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ بھائی جو جتنا بڑا ظلم کرے گا اس کو اتنا بڑا انجام ملنا ہے. ایسے حالات آتے ہیں تو حالات کے لیے ہمارا قصوروار ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن ایک بات جنرل یاد رکھنے کی یہ بھی ہے کہ حالات ہمیشہ اپنے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، اگر آدمی بڑا ہے تو، بالغ ہے تو، اور نبی نہیں ہے تو، کیونکہ نبی سے غلطی نہیں ہوتی. اس وجہ سے اپنے گناہوں کا جائزہ لینا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے، مگر ضروری نہیں ہے. اسی وجہ سے نیک لوگوں کے ساتھ میں بھی آتے ہیں، انبیاء کے ساتھ ہوا، اولیاء اللہ کے ساتھ ہوا، بزرگان دین کے ساتھ ہوتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ میں بھی حالات آیا کرتے ہیں. تو حالات کا ایک تقدیری نظام ہے جو الگ سے ہے. اب آپ بولیں گے کہ بھائی اب جس پر ظلم ہوا اس کا کیا قصور، اس کو آخر کیا اس کا بدلہ ہے، مظلوم کا کیا ہے؟ مظلوم کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جس پر ظلم ہوا ہے اس کی تو قسمت چمک جاتی ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ بلا وجہ میں اس پر زیادتی ہوئی نا تو اس سے کوئی پکڑ نہیں ہوگی، ویسے ہی معاف کر دیا جائے گا وہ. اور اگر اس کی جان چلی گئی اس میں تو وہ شہید قرار دیا جائے گا، سیدھا جنت میں جائے گا، کوئی پکڑ دکڑ اس کے ساتھ میں نہیں ہوگی. دنیاوی حالات کے اس کے اوپر اثرات پڑیں گے، اس کے بعد اس کے خاندان والوں پر، اس کی اولاد وغیرہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس مظلومیت کا فائدہ اس کو پہنچائے گا. اس کے الگ ہیں، ایک پوری کہانی ہے اس کی کہ مظلوم کا دنیا میں کیا ہوتا ہے، مظلوم کا آخرت میں کیا ہوتا ہے. مظلوم کا نقصان نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ظالم کو موقع دیتا ہے ظلم کرنے کا، لیکن مظلوم کا نقصان ہو جائے ایسا نہیں. کیونکہ ہمارے پاس جان چلی جانا یہ نقصان ہے، یا مال ختم ہو جانا یہ نقصان ہے، اللہ کے پاس یہ چیزیں نقصان کنسیڈر نہیں ہوتی. اس لیے کہ جان تو جانا ہی جانا ہے، اللہ کے نام پہ چلی گئی، ظلمن چلی گئی، اس کو شہادت کا مرتبہ مل گیا. تو شہادت کا مرتبہ تو صرف نبیوں کے بعد ہے. شہادت کا مرتبہ کسی کو ملنا کیا چیز ہے وہ تو وہاں پتا چلے گا. شہادت کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی تمنا نہیں کی سوائے شہادت کی. تو میری خواہش یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر اس کے بعد اللہ کے لیے لڑوں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر اس کے بعد پھر اللہ کے لیے لڑوں، پھر شہید کیا جاؤں. تین مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی تمنا کی. کیوں؟ اس واسطے کہ اس کا مرتبہ اللہ کے پاس کیا ہے معلوم ہے. تو جو مظلوم ہوا اس کی تو قسمت چمک گئی. اسی لیے قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ آپ سنیں گے کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں اللہ پاک ان کے حالات بنا دے گا اور ان کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا. بھائی مر گیا ہے تو حالات کیا بنیں گے اس کے؟ جاب ملنا ہے اس کو؟ نہیں. یہ دنیا کوئی حالات ہے ہی نہیں ہے دنیا کے. یہ تو یہاں سے تو جانا ہے سب کو. یہ ٹیمپرری طور پر تھوڑے دن کے لیے انسانوں کو رکھا گیا ہے. حالات تو وہ ہیں جو مرنے کے بعد انسانوں کے ساتھ آنے والے ہیں. وہاں اگر کسی کے حال بن گئے تو وہ ہے قسمت والا آدمی اور وہ ہے سعادت مند آدمی. اس دنیا کے اندر کوئی بھوکا چلا گیا تو کیا، پیٹ بھر کے چلا گیا تو کیا، دھوپ میں کھڑا ہو کے چلا گیا تو کیا، ایئر کنڈیشن میں رہ کے گزر گیا تو کیا. یہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیا. یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں تھا اس میں، لیکن ان کے ساتھ میں زیادتی ہو گئی. اچھا، اپنے گھر گئے واپس، وہاں جانے کے بعد ایسی کہانی بنائی ابا کے سامنے، وہ سمجھدار آدمی کے سامنے آپ کہانی بنا رہے ہیں. کہنے کہ ہم لوگ کھیل رہے تھے اور وہاں جو ہے ہم آگے نکل گئے تھے، یوسف کو سامان کے پاس میں رکھا ہوا تھا، وہ بھیڑیا آ گیا، اس نے کھا لیا. وجہ والا قمیص ہی بدمن قریب،
اور ان کا کرتا لے لیا تھا ان کو کنویں میں ڈالنے سے پہلے. یہ بھی ظلم کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. ایک معصوم بچے کو, بچہ ہی ہے وہ, ظاہر ہے کہ بڑی عمر کے نہیں تھے وہ, اس کو کنویں میں بھی ڈالا اور ڈالتے تو ڈالتے اس کے کپڑے بھی اتار لیے, اور وہ کپڑے ایک بکری ذبح کر کے اس کے خون میں لطف کر کے کہنے لیں گے یہ اس کا خون ہے, اور باپ کے سامنے پیش کر دیا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو دیکھا ادھر سے ادھر سے, کہنے لیں گے یہ بھیڑیا بڑا سمجھدار تھا, اس لیے کہ اس نے پورا یوسف کو کھا لیا مگر کہیں سے کرتا پھٹا ہوا نہیں ہے. وہ گڑبڑ میں کپڑے پھاڑنا بھول گئے, ان کے وہ کرتا پھاڑنا بھول گئے, خالی خون میں رنگ دیا اس کو. اب یعقوب علیہ السلام تو یعقوب علیہ السلام, مگر انہوں نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو, تم یہ کر رہے ہو, تم لان تان ملامات بد دعا کچھ نہیں کی, بس صبر کر لیا, خاموش ہو گئے. بڑے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ظرف الگ ہوتا ہے, انہوں خاموشی اختیار کر لی, کیا کرے, صبر جمیل واللہ المستعان, اللہ مدد کرنے والا ہے, بس میں صبر کروں گا. یہ ہوا وہاں سے یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے کنویں میں سے نکالا. اس کی صورت یہ بنائی کہ قافلہ جا رہا تھا, اس کو پانی کی ضرورت پیش آ گئی, انہوں نے اس کے اندر وہ ڈال دیا, ڈول ڈال دیا پانی نکالنے کے واسطے, تو یوسف علیہ السلام وہ ڈول کو پکڑ کے بیٹھ گئے اس میں, اور گرے وہ کنویں کے اندر, لیکن بے ہوش نہیں ہوئے, اور چوٹیں بھی ان کو تھوڑی بہت چوٹی جو آئی ہوں گی آئی ہوں گی, اور یہ ہے کہ وہ محفوظ تھے وہاں پر. وہ جو اس کے اندر بیٹھ گئے تو جیسے انہوں نے ڈول کھینچا تو وہ بچہ اوپر, اب وہ اتنے حسین و جمیل تھے کہ انہوں نے کہا یہ تو جل پری ہے, مہادہ بشارا, یہ آدمی نہیں ہوتا, یہ کوئی پری کا پری کی اولاد ہے یہ. لہذا اس کو انہوں نے پکڑ لیا, یوسف علیہ السلام کو پکڑ لیا, اور کہا کہ اس کا بہترین راستہ یہ ہے کہ اس کو بیچ کے پیسے کمائیں گے. چنانچہ وہ بازار مصر میں لے گئے اور یوسف علیہ السلام کو وہاں پہ بیچ دیا. وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ, تھوڑے سے دراہم کے اندر, تھوڑے سے پیسوں میں ان کو بہت ہی ناقص قیمت کے ساتھ میں, قرآن پاک کہہ رہا ہے بھیج دوں. ظاہر ہے کہ یوسف کی اگر قیمت لگائی جائے تو اتنی تھوڑی بنتی تھی, وہ تو پورے ساتواں آسمان زمین آسمان کو ملا تو بھی قیمت بننا مشکل تھی. وکانو فیہ من الزاہدین, بڑی زہد سے انہوں نے اس میں کام لیا, ان کو ڈر تھا کہ کہیں پکڑے نہ جائے, پتہ نہیں کس کا بچہ ہے, عام بچہ تو نہیں معلوم رہا, کوئی بادشاہ کا نہ ہو کوئی, اگر انسان بھی ہے تو. غرض یہ ہے کہ اس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو وہاں بھیج دیا, وہاں عزیز مصر نے ان کو خرید لیا, اور جب کسی کو خرید لیا جاتا ہے تو وہ غلام ہو جاتا ہے. ایک تو کنویں میں گئے, پھر وہ لوگوں نے غلام بنایا, پھر لے جا کے بازار میں بیچا, پھر اس کے بعد میں ایک آدمی نے ان کو خرید لیا, وہ خرید کے ان کو اپنے گھر میں غلام بنا کے رکھ لیا. کیسے حالات آتے ہیں, اور بلا وجہ میں آ رہے ہیں ایک آدمی پہ حالات. اللہ تعالیٰ شانوں سے عافیت مانگنا چاہیے, اس لیے کہ یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں, اگر ہم بھی اس طرح کے حالات کا سامنا کرنے کو بیٹھ جائے تو نہیں کر سکتے, پر نہیں برداشت کر سکتے ان سب چیزوں کو, اس لیے صلی اللہ علیہ, اللہ سے عافیت مانگو. خیر, اس کے بعد کی کہانی بہت رہے گی, دیر ہو جائے گی آپ لوگوں کو, انشاءاللہ پھر کل سنا دوں گا, انشاءاللہ اللہ نے توفیق دیا بقیہ.